الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي سورة توبہ کا بھی چوتھا رکوع ہے اور اس میں غزوہ حنین کا ذکر ہے. حالات واقعات تفصیل سے نہیں ہیں لیکن اس کا ذکر ہے خاص حوالے سے. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، اے مسلمانوں بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سے میدانوں میں بہت سے مواقع پر. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم، اور حنین کے دن بھی مدد کی تھی اس نے، ذرا یاد رکھنا، جب تمہیں ناز ہو گیا تھا اپنی کثرت پر. یہ غزوہ حنین سمجھ لیجئے کب کا ہے، یہ سن 9 ہجری میں ہوا، سن 8 میں مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد جو ہے جزیرہ نما عرب پر بحثیت مجموعی اللہ کا دین غالب ہو گیا، لیکن کچھ قبائل نے اسلام کی بالادستی کو قبول نہیں کیا. چنانچہ ان میں حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل تھے، یہ بڑے جنگجو قبائل تھے، بڑے تیر انداز ماہر تھے. تو یہ جو ہے ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک لشکر تیار کیا اور تقریباً 14,000 مسلمان اب تھے اس لشکر میں. کہاں وہ 313 ابھی ہم غزوہ بدر کے حالات پڑھ کے، اور وہ 79، یہ جنگی تیاری کے ساتھ، اور اب بہت کچھ مال و اسباب بھی اویلیبل تھا فتح مکہ کے بعد، تو اب یہ 14,000 کا ایک لشکر پوری تیاری سے روانہ ہوا. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کبھی ہم 79 ہوتے تھے اور صرف 313 ہوتے تھے، پھر بھی اتنا بڑا لشکر ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکا، تو یہ دو قبیلے ہیں بنو ثقیف اور حوازن اور ہم 14,000. اسی کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی تھی جب تم اپنی کثرت پر تمہیں ناز ہو گیا تھا، کچھ گھمنڈ ہو گیا تھا، عجب. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آ سکی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ پڑ گئی. ہوا کیا تھا کہ جب قریب پہنچے ہیں ہم، مسلمانوں کا لشکر قریب پہنچا، تو وہاں آس پاس پہاڑیاں تھیں، گھاٹیاں تھیں، اور وہاں پر تیر انداز ان کے بڑے جو ہیں وہ مانے ہوئے تیر انداز تھے، وہ چھپے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک درے سے مسلمانوں کو گزرنا تھا. تو جیسے اس میں داخل ہوئے ہیں ان کی طرف سے جب تیروں کی بوچھاڑ آئی، تو مسلمان اس کے لیے ذہن تیار نہیں تھے، ایک دم افراتفری مچ گئی. ایسی بھگدڑ مچی ہے کہ 14,000 میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گنتی کے چند افراد رہ گئے، اور وہ پھر پوری طریقے سے انہوں نے فوکس کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اپنی سواری سے نیچے اترے، لگام ہاتھ میں پکڑی، علم ہاتھ میں لیا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، یہ رج پڑا آپ نے، اور پھر مسلمانوں کو آواز دی کہ آؤ. چند صحابی آپ کے ساتھ تھے جو آپ کے گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے تھے اور وہ بچا رہے تھے. پھر مسلمان پلٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فتح عطا کی. پھر فرشتے اترے ہیں اور اللہ کی طرف سے خصوصی تائید ہوئی ہے، تو مسلمانوں کو وہ فتح ملی ہے. یہ ہے سبق جو مسلمانوں کو سکھایا گیا کہ تمہارا اعتماد، تمہارا بھروسہ وسائل پہ نہیں، اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. تعداد پر یا وسائل پر بھروسہ کرو گے تو پھر یہی کچھ ہوگا، جب اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہوگی تو پھر اس کی طرف سے کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی گارنٹی. تو اگرچہ چند افراد کے دل میں یہ بات آئی ہوگی، لیکن پوری اسلامی تاریخ کے لیے اور امت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک سبق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے مسلمانوں کو دیا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود تم پر تنگ پڑ گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک وقت تو ایسی بھگدڑ مچی جس کی جہاں سینگ سمائے بھاگ رہا ہے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سکینت تسکین اتاری اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر، وانزل جنودا لم تروها، اور اتارے وہ لشکر جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ ہے غیبی مدد۔ وعذب الذین کفروا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب کا مزہ چکھایا یعنی شکست دی۔ وذلک جزاء الکافرین، ہاں کافروں کے لیے ہے تو یہی بدلہ، ان کے لیے مقدر تو ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب اور شکست۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اور پھر اللہ تعالیٰ توبہ نصیب فرمائے گا اس کے بعد جس کو بھی چاہے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔ کیونکہ غزوات کا ذکر ہو رہا ہے، غزوہ بدر سورہ انفال میں ہم نے تفصیل سے پڑھا، اب یہاں سورہ توبہ کے اندر فتح مکہ، اور اس کے بعد اب یہ غزوہ بدر، غزوہ حنین، اور اب اس کے بعد غزوہ تبوک کا ذکر ہوگا۔ تو ایک ساتھی نے بھی سوال کیا تھا، اچھا ہے کہ سب کے سامنے آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ جو بدر کے حوالے سے میں نے جو بات ساری رکھی تھی غزوہ بدر کے حوالے سے، کہ قافلے کے تعاقب کے لیے 313 افراد نکلے تھے، تو کیوں قافلے کے تعاقب کی نوبت آئی؟ کیونکہ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہوتا تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ رہ بھی جاتی ہیں، لیکن سوال کیا گیا ہے تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر، اور جب آپ کو ایک تمکن مل گیا وہاں پر، اوس اور خزرج اسلام لے آئے تھے اور ہجرت کر کے مسلمان جو ہے مکے سے بھی اور ارد گرد سے سب پہنچ رہے تھے، اب نہ صرف جنگ کی اجازت مل گئی تھی بلکہ جنگ فرض کر دی گئی تھی۔ اور جنگ کس لیے کرنی ہے؟ یہ نہیں کہ زبردستی تلوار کی نوک پر کسی کو مسلمان کیا جا رہا ہو، یہ اسلامی تاریخ میں نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی اس کی اجازت ہوئی۔ لا اکراہ فی الدین، کسی شخص کو ذاتی حیثیت میں جبرن مسلمان نہیں کیا جا سکتا، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ کا دین جب مکمل ہے تو رب کی دھرتی پر نظام رب کا ہونا چاہیے، کوئی اور نظام ہے تو یہ بغاوت ہے اللہ کے خلاف، مالک تو وہ ہے، ملکیت اس کی ہے۔ لہذا مسلمان کا کام کیا ہے؟ اور مکمل دین دے دیا ہے کہ جب اس کے پاس قوت ہو تو وہ اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرے، اور اس کے لیے تلوار کا استعمال ہے، اس لیے کہ کوئی بھی نظام ہوگا اس کے اپنے مراعات یافتہ طبقات ہوتے ہیں، ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے جگہ۔ ان کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدید لوہا اتارا ہے، سورہ حدید میں ہم پڑھیں گے 25 آیت پر۔ اللہ کے دین کے غلبے اور اس نظام کے کو قائم کرنے کے رستے میں جو طبقات رکاوٹ بنتے ہیں ان کا علاج ہے تلوار، لوہا، حدید، فولاد۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مشن تھا اللہ کا دین غالب کرنا، یہ قرآن مجید میں 3 جگہ آیا ہے۔ دین آپ کو دیا گیا پورے کا پورا تاکہ اس دین کو آپ پورے نظام پر حاوی کر دیں، غالب کر دیں، یظہرہ علی الدین کلہ، اور ابھی ہم نے پڑھا کہ جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے اور دین پورا، نظام اطاعت پورا، سسٹم ٹوٹلی اللہ کا ہو جائے۔ یہ ہے اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن۔ اس مشن کے لیے وہ جماعت پہلے تیار کرنی پڑے گی جو اتنی اللہ کے لیے قربانی دینے والی ہو کہ پھر وہ جماعت جو ہے وہ باطل سے ٹکر لے کر اور اس کو شکست دے کر اور اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کر۔ چنانچہ مکے میں وہ جماعت تیار ہو رہی تھی، اور وہاں مسلمانوں کی اس تیاری کے حوالے سے انہیں یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ اگر کوئی تمہیں قتل کرنے لگے تو جواباً اس کو روک ہی دو، نہیں، جو ظلم ہوتا ہے برداشت کرو۔ وہ ایک فیز تھا، انقلابی جدوجہد کا پہلا فیز تھا، ہاتھ نہیں اٹھانا، تلوار تو دور کی بات ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا، مشرکین جو ظلم کریں جیسے مرضی تمہارا قیمہ کرنے لگیں تم نے نہیں ہاتھ اٹھانا۔ لیکن پھر وہ وقت آیا، اب جماعت تیار ہو گئی ہے، مدینہ پہنچنے پر وہ جماعت اب تیار ہو گئی تھی، اور قرآن مجید میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کا کوڑا بنا کر باطل کے سر میں دے مارتا ہے اور پھر باطل کا بھیجا نکل جاتا ہے۔ اب وہ کوڑا تیار ہو گیا تھا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کرنا تھا، اور اقدام کرنے کے لیے آپ نے جو قریش کے قافلے جاتے تھے شام کو اور یمن کو، ان راستوں کے اوپر اپنی پریزنس شو کی ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ قافلہ لوٹ کر لے آؤ، پریزنس شو کی تاکہ کفار جو ہیں مدینے سے مکے سے نکلیں. مکہ سرزمین حرم ہے، وہاں جا کر آپ قتال نہیں کر سکتے، سرزمین حرم. سانپ کو بل سے نکالنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے 6 مہینے بعد یہ کام شروع کر دیا تھا کہ اپنے دستے بھیجنے شروع کر دیے اس تجارتی شاہراہ پر، اور اس سے قریش کو اندازہ ہوا کہ ہمارے قافلے اب محفوظ نہیں ہیں، کچھ کرنا پڑے گا. ایک موقع پر جو نخلہ کی طرف آپ نے بھیجا تھا ایک قافلہ، دستہ بھیجا تھا ایک تجارتی قافلے کی تعاقب میں، تو وہاں مسلمانوں سے ایک غلطی ہو گئی، ان سے مڑ بھیڑ ہو گئی، حکم تو یہ نہیں تھا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک شخص مارا بھی گیا، ایک کافر مشرک. اور اس کے بعد وہاں آگ لگ گئی مکے کے اندر کہ دیکھو یہ ہمتیں ہو گئی مسلمانوں کی، اب انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا. چنانچہ سانپ کو بل سے نکالا گیا، اور وہ ابو جہل جو ہے وہ 1000 کا لشکر لے کر آیا، اور پھر سزا کی پہلی قسط اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، 70 ان کے بڑے بڑے مارے گئے ہیں. یہ اس انقلابی پروسیس کا حصہ تھا، تو ان کو تھریٹن کرنا بھی تھا اسی حوالے سے کہ انہیں پتہ لگ جائے کہ اب ان کے تجارتی قافلے محفوظ نہیں ہیں. یہ قریش اس کا بڑا فائدہ اٹھاتے تھے، ان کی مونوپولی تھی تجارت پر، ان کے قافلوں کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، اس لیے کہ تمام عرب جو قبائل ہیں ان کے بت رکھے ہوئے ہیں بیت اللہ کے اندر، وہ گویا یرغمالی ہیں، ہوسٹیجز ہیں، تو کوئی اس کا فائدہ وہ اٹھاتے تھے. لیکن اب پتہ لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی وہ تو ہمارے پیچھے تعاقب کر رہے ہیں اور ہمارے قافلے محفوظ نہیں رہے. یہ میسج جب ان کو گیا ہے تب وہ باہر نکل کر آئے ہیں، اور یہ پہلا مرحلہ تھا، یہاں سے آغاز ہوا. اور کہہ دیا اب جنگ جاری رہے گی جب تک کہ دین غالب نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ تو رہے گی قیامت تک، جب کل روح عرضی پر اللہ کا دین جب تک غالب نہیں ہوگا. مسلمانوں کو تو کہا گیا کہ جنگ جاری رکھو، رب کی دھرتی پر رب کا نظام ہوگا، یہ اس کا حق ہے. اور لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ اگر اس دنیا میں ہے کسی کی تو صرف اللہ کی اور کسی کی نہیں، اور اس کے لیے مسلمانوں نے کرنا. اسی سے پھر وہ ماحول پیدا ہوتا ہے کہ لوگ دین کی طرف آئیں، ایمان کی طرف آئیں، ان کی اخلاقی ترقی ہو، ان کی روحانی ترقی ہو، وہ انسانوں کی طرح بیہیو کریں، جانوروں اور درندوں کی طرح بیہیو نہ کریں. تو تبھی ہوگا جب اللہ کا دین یہاں قائم ہوگا، ورنہ جتنے بڑے بڑے یہ اس وقت تہذیب کے بہن پھرتے ہیں علم بردار، ان سے بڑا درندہ کوئی نہیں، ان سے بڑے ظالم کوئی نہیں، ان سے بڑے بے انصاف کوئی نہیں، ان سے بڑا بے اصول کوئی نہیں. اور یہاں آپ اصول دیکھ رہے ہیں کہ دشمن پر بھی حملہ کرنا ہے تو پہلے صاف کہہ دو کہ معاہدے ختم ہیں، اس کے بغیر ان پر اقدام نہ کرو، بدعہدی نہ کرو، دھوکہ نہ دو. یہ ہے اسلام، اور یہ تہذیب کا جو حاصل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، امریکہ جو کچھ کر رہا ہے ساری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ، اب مجھے اس پہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو بہرحال یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت. آپ بھیجے اس لیے گئے تھے کہ دین کو غالب کریں، صرف باغ اور نصیحت نہیں، صرف انذار اور تبشیر نہیں، صرف دعوت نہیں، اس سے آگے بڑھ کر آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی. اور یہ جو آیت ہے یہ ابھی آئے گی سورت توبہ میں، جس میں اس بات کا اعلان ہے. 3 جگہ وہ بات آئی ہے اس کی اعلان، سورت توبہ، سورت فتح، سورت صف، کہ آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذریعے اب اللہ اس دین کو قائم اور غالب دیکھنا چاہتا ہے. اور تبھی مسلمانوں پر جہاد اور قتال فرض کیا گیا، ورنہ ضرورت کیا تھی؟ آپ کو رحمت للعالمین ہے، لیکن یہی سب سے بڑی رحمت ہے، وہ نظام نو انسانی کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے. وہ نظام نہ ہو تو انسانی نو انسانی رحمت سے محروم ہے. چنانچہ اس رحمت کے حصول کے لیے یہ جنگ ناگزیر ہے ان طبقات کے خلاف جو اللہ کی رحمت کے رستے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور پوری نو انسانی کو انہوں نے ظلم کی اور استحصال کی چکی میں پیسا ہوا. آگے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اہل ایمان یہ مشرک جو ہیں یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تو دیکھو یہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں اس سال کے بعد، بعد عامهم هذا. اب وہاں پر روک دیا گیا، ابھی تک وہ متولی تھے، مشرکین ہی تھے، سنبھالا ہوا تھا، اب مسلمانوں نے چارج سنبھال دیا ہے، مکہ فتح ہو گیا. اور آپ نے پہلا کام کیا فاتحانہ طور پر داخل ہوئے مکے میں، سب سے پہلا کام کیا کیا آپ نے؟ سیدھے بیت اللہ تشریف لے گئے اور ایک ایک بت کو اپنے عصا سے، اپنی لاٹھی سے توڑا ہے پاش پاش. یہ اس بات کا اعلان تھا کہ مشرکانہ نظام کا خاتمہ. اب آپ آئے ہیں قوت کے ساتھ. مکی دور میں اگر آپ جا کر وہ بت توڑ بھی دیتے تو ابھی تو مسلمانوں کی قوت ہی کچھ نہیں تھی، اگلے دن وہ پھر بت بنا دیتے اور جس نے بت توڑے ہیں ان کو ایک عبرتناک سزا دے دیتے، نظام جوں کا توں رہتا. اب نظام جڑ سے اکھاڑا. اور اس وقت آپ کی زبان پر الفاظ تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ ہے اصل میں دین اسلام. تو اب یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے، اب یہ مشرک بہت ہو گیا، انہوں نے اس کو شرک کا سب سے بڑا اڈا بنا رکھا تھا. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم ڈرتے ہو تنگ دستی سے اے مسلمانوں، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر وہ چاہے گا. یعنی اگر پابندی لگا دی مشرکوں کے اوپر کہ اب تم حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، بیت اللہ نہیں آ سکتے، تو پھر معاملہ یہ تھا کہ ریوینیو کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا. یہ جو آتے تھے قبائل دور دور سے اور باہر سے لوگ آتے تھے، تو مال تجارت بھی آتا تھا، کھانے پینے کی چیزیں بھی آتی تھیں. تو مسلمانوں کو اندیشہ ہوا کہ اس طرح پابندی لگے گی تو پھر یہ ہم اس ریوینیو سے محروم ہو جائیں گے اور یہ چیزیں ہم تک نہیں پہنچیں گی. تو تسلی دی ہے لیکن خفتم عائلتن، اگر تم ڈرتے ہو تنگ دستی سے، فقر سے، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہیں غنی کر دے گا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. اب اس آیت کے اندر یہود و نصارہ کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کا حکم آ رہا ہے. مشرکین عرب، ان کے لیے کوئی مہلت نہیں ہے، وہ ایمان لائیں یا پھر یہاں سے نکل جائیں ورنہ قتل کر دیے جائیں گے، پڑھ چکے ہم، ان کے لیے کوئی روح رعایت نہیں، اس لیے کہ انہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، انہی اسی قوم کے اندر، اور اس قوم کو پھر معاف نہیں کیا جاتا. ہاں جو دوسرے ہیں یہاں پر یہود و نصارہ، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کرو ان سے کہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور یوم آخر پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله، اور حرام نہیں سمجھتے ان چیزوں کو کہ جن کو حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے. ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی وہ قبول کرتے ہیں سچا دین. اس یعنی ذکر ہو رہا ہے پہلے کتاب کا، اس دین حق کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. من الذین اوت الکتاب، ان لوگوں میں سے کہ جو اہل کتاب ہیں، ان سے اب تمہیں جنگ کرنا ہوگی اور انہیں اپنا تابع بنانا ہوگا. حتی یعطوا الجزیہ عن یدی وہم صاغرون، ہاں یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے ہو کر ذلیل ہو کر رہیں. یعنی وہ اب اگر اسلامی حکومت کی حدود میں رہنا چاہتے ہیں، اسلامی ریاست کی حدود میں، تو وہ چھوٹے ہو کر رہیں گے، جزیہ ادا کریں گے، اپنی یہ حیثیت قبول کریں. نظام یہاں پر اللہ کا ہوگا، لا آف دی لینڈ اللہ کا ہوگا، اور اس نظام کے مطابق انہیں دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے. ہاں اپنے پرائیویٹ معاملات میں اگر وہ اپنے گرجے میں جاتے ہیں، سینیگوگ میں جاتے ہیں، وہ اندر اپنی جو مشق کریں، اس پر پکڑ نہیں ہے، اس پر آزادی ہے، لیکن اپنے دین کا پرچارک نہیں کر سکتے. اور اسلامی ریاست کے اندر کوئی اہم پالیسی میٹر کے جو معاملات ہیں، وہ ذمہ داریاں، ان کے اوپر کوئی غیر مسلم جو ہے اس کو وہاں کا موقع نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے، اور جو اس آئیڈیالوجی سے جو تعلق نہیں رکھتا وہ پھر نیچے ہی رہے گا، اوپر کے لیول پر نہیں آ سکے گا. یہ ہے ان کے لیے فیصلہ. یعنی باقی تمام لوگوں کے لیے یہ اصول ہے. چنانچہ دور خلافت راشدہ میں کسی ایک شخص کو بھی جبرن مسلمان نہیں کیا گیا. کوئی پارسی ہے پارسی رہے، کوئی آتش پرست ہے وہ آتش پرست رہے، جو عیسائی ہے عیسائی رہے، یہودی ہے یہودی رہے. لا آف دا لینڈ اللہ کا ہے، نظام اللہ کا ہے، نظام عدل اجتماعی قائم کر دیا. ہاں وہ خود دیکھتے تھے اسلام کی برکت اور وہ رحمت کا مشاہدہ کرتے تھے، انسانوں کو جو حقوق ملے، تو اپنی آزاد مرضی سے کروڑوں لوگ اسلام لے آئے. دیکھتے ہی دیکھتے جب اللہ کا دین قائم ہوا، وہ دین جو اب ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، اس کی برکت سے سب سے زیادہ بڑھ کر محروم ہم خود مسلمان ہیں، اس دین کو اپنے ہاں قائم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مذہب دنیا میں یہ ہے. لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے رحمت, گن گاتے رہتے ہیں, عشق کا اظہار کرتے رہتے ہیں, اور ساتھ ہی طے کیا ہوا کہ اس رحمت سے ہمیں کوئی حصہ نہ ملنے پائے, ہمیں بالکل نہیں چاہیے, کہیں اور ہی جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اصول ہو گیا یہود و نصارہ کے لیے اور بقیہ پوری انسانوں کے لیے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک نبی تھے, ان کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے. جب وہ بخت نصر نے حملہ کیا تھا, اس کے بعد وہ بیبلونیا لے گیا, اور پھر وہ گئے بستی سے گزرے تو وہاں پر وہ اجڑی پڑی تھی کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہ, سورہ بقرہ میں ذکر آیا ہے. بہرحال یہود میں سے بعض لوگ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے, عزیر علیہ السلام. وقالت النصارى المسيح ابن الله, اور نصارہ تو سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ذلک قولهم بافواههم, یہ باتیں ہیں ان کی اپنے منہ سے نکلی ہوئی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یضاہعون قول الذین کفروا من قبل, یہ نقالی کرنے لگے ہیں ان لوگوں کی جو جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے, جو مشرکین تھے, جو کافر تھے. یہ اہل کتاب ہوتے ہوئے, نبیوں کی اولاد ہوتے ہوئے اور کتابیں رکھتے ہوئے بھی ان کی نقالی کر کے شرک کے اس بدترین صورت کے اندر ملوث ہیں. قاتلہم اللہ وانا یوفقون, اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے واپس پھرے جاتی. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر. ارباب, بہت سارے رب. والمسیح ابن مریم, اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی انہوں نے اپنا رب بنا رکھا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا, حالانکہ ان کو تو حکم دیا یہ گیا تھا کہ بندگی کریں صرف ایک ہی معبود کی, معبود برحق جو ایک ہے, لا الہ الا هو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, کسی کی بندگی نہیں ہے. سبحانہ عما یشرکون, وہ پاک ہے ان سے کہ جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. یہ جو بات آئی ہے کہ انہوں نے علماء کو اور صوفیاء کو, اللہ والوں کو, درویشوں کو رب بنا لیا ہے, تو وہ اس معنی میں ہے کہ بجائے اس کے کہ اللہ کی شریعت کو نافذ کریں, جو پوپ نے کہہ دیا بس وہی آخری فیصلہ ہے, انہوں نے وہ نظام اختیار کر لیا, ساری اتھارٹی پوپ کو دے دی, علماء کو اتھارٹی دے دی, جبکہ یہ اتھارٹی تو اللہ کی ہے, اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی اتاری ہوئی شریعت ہے. تو اس معنی میں رب بنایا. لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون, یریدون یطفئوا نور اللہ بافواههم, اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے. کون چاہتے ہیں؟ اہل کتاب, یہود اور نصارہ. ویأبى اللہ الا ان یتم نوره, اور اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ اپنے اس نور کو مکمل فرما کر رہے گا, اس روشنی کو, یہ نور ہدایت, نور اسلام. ولو کرہ الکافرون, چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے, پسند نہ ہو. اب آگے اعلان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے جو اللہ نے دے کر بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق, وہی ہے اللہ کے جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہدایت نامہ دے کر, یعنی قرآن حکیم. ودین الحق, اور سچا دین, حق کا دین. دین کہتے ہیں پورے نظام اطاعت کو, سسٹم, سسٹم آف سوشل جسٹس, کامل سسٹم آف سوشل جسٹس جو ہے وہ دیا گیا ہے, جس میں ہر لیول پر انصاف ہے, عدل ہے. اور وہ دین تھا جو مکمل ہونے کا اعلان ہوا سورہ مائدہ میں, الیوم اکملت لکم دینکم. تو یہ کس لیے دے کر بھیجا گیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو تمام نظام اطاعت پر, تمام دینوں پر غالب کرے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, جو الفاظ پڑھے کہ پورا نظام اطاعت اللہ ہی کا ہو جائے. یہ ہے مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. چنانچہ مدینہ جزیرہ نما عرب پر مکمل ہوا, اس کے بعد صحابہ نکلے ہیں اور اس مشن کو آگے بڑھایا ہے, 20-25 سال میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس لیے کہ یہ مشن تھا, انہیں معلوم تھا یہ ذمہ داری ہے, اور اس کے لیے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے بڑھانا تھا, اس لیے کہ وہ سچے وفادار تھے. ولو کرہ المشرکون, چاہے مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناپسند ہو, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ آخری رسول ہیں، ان کے ہاتھوں دین غالب اور قائم ہونا ہے یہ مشن. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرحمان، اہل ایمان، یہ جو اہل کتاب کے علماء اور صوفیاء ہیں ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں ناجائز طور پر. ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، یعنی دین فروشی کرتے ہیں، بظاہر دینداری ہے، لباس ایسا ہے انتہائی مذہبی، لیکن اس کے پردے میں دنیا داری ہو رہی ہے، نفس پرستی ہو رہی ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ کے جو ذخیرہ کرتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. فبشرهم بعذاب الیم، تو اے نبی انہیں تو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اور جس تناظر میں ہے کہ خاص طور پر یہ جو دینی طبقات بنتے ہیں کہ بظاہر وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور ادھر پیچھے جو ہے وہ سارا مال اکٹھا ہو رہا ہے، سونا چاندی کے جو ہے ڈھیر اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کے حوالے سے خاص طور پر کہا گیا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کے وہ آگ پر دہکائے جائیں گے، اس مال پر جو سونا چاندی کے ڈھیر اکٹھے کیے ہوئے ہیں ان پر آگ دہکائی جائے گی جہنم کی، وہ آگ میں تپائے جائیں گے. فتک ہوا بہا جباہم و جنوب ہوں، اور پھر ان سے داغا جائے گا ان کے ماتھوں پر بھی اور ان کے پہلوؤں پر بھی. وظہور ہوں، اور ان کی پیٹھوں پر بھی، اس کو خوب گرم کر کے، اور جب وہ انگارے کی طرح سرخ ہو جائے گا تو اسی سے ان کو داغا جائے گا. ھذا ما کنتم لانفسکم، اور کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے ذخیرہ کیا تھا اپنے لیے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو یہ جو کنز تم نے اکٹھا کیا ہے سونے اور چاندی کی شکل میں، اب اس کا مزہ. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، 12 مہینے، یہ بھی اللہ کے ہاں سے طے ہے، جب سے میرا خیال انسانی تاریخ کا آغاز ہوا ہے یہ مہینوں کا تعین اسی انداز سے چلا آ رہا ہے. 12 مہینے طے ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم میں، نوشتہ الہی میں. یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے کہ جس دن کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. منہا اربعۃ الحرم، ان میں سے 4 محترم ہیں، یہ خاص طور پر اہل عرب کے حوالے سے تھے. ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین، درست دین، صحیح دین، دین قیم، یہ قرآن کی اصطلاح ہے. اور وہ جو 4 مہینے ہیں، وہ بھی پہلے بات آ چکی ہے کہ اس میں ہے ذیقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم، یہ 3 مہینے تو خاص طور پر حج کے مہینے شمار ہوتے تھے کہ ان میں حج کے لیے لوگ دور قبائل سے آنا اور پھر حج کر کے واپس جانا، تو وہ ان 3 مہینوں کے اندر ہی یہ سفر مکمل ہوتا تھا. اور رجب کا مہینہ شامل کیا ہوا تھا ان میں، کہ کوئی عمرے کے لیے آنا چاہے تو وہ رجب میں آ جائے. تو یہ 4 مہینے عربوں کے ہاں روایت تھی کہ یہ محترم ہیں، ان میں کوئی لڑائی، دنگا فساد، کوئی قتل و غارت گری کچھ نہیں ہوگا، ایک اکیلا آدمی بھی چلے گا تو اسے کوئی رستے میں تنگ نہیں کرے گا، یہ سارے ان کے اپنے اصول سے روایات تھے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان حرمت والے مہینوں کے معاملے میں تم اپنے اوپر زیادتی مت کیا کرو، نا انصافی نہ کیا کرو. وقاتلوا المشرکین کافتا، اور تمام مشرکوں سے لڑو بحیثیت مجموعی، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں ہر حال میں، اور من حیث الجماعہ، جیسے ہم کہتے ہیں الکفر ملت واحدہ، آج پورا عالم کفر ایک ملت بنا ہوا، اسلام کے خلاف سب اکٹھے ہیں، تو اے مسلمانوں تم بھی اکٹھے ہو کر ان کا مقابلہ کرو اور سب کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، اللہ ساتھ ہے ان کے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقین ہیں. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو نسی کا معاملہ ہے یہ کفر میں اضافہ ہے. نسی کا ایک قانون بنایا ہوا تھا، یہ بھی عجیب گورکھ دھندا ہے عربوں کے ہاں، 4 مہینے تو طے تھے لیکن بعض اوقات وہ کرتے تھے کہ نہیں، اس مرتبہ اس سال محرم کی بجائے سفر جو ہے وہ ہوگا حرمت والا، اور محرم کے اندر جو ہے وہ جنگ وغیرہ جائز ہے، اس کو ہم نے خارج کر دیا ہے حرمت والے مہینوں سے. یہ خاص طور پر ان کا ایک بڑا قبیلہ تھا کنانا، اور اس کے سردار کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ جس سال چاہے محرم کو شامل کرے اشہر حرم میں، یا اس کو نکال دے اور اس کی جگہ جو ہے وہ سفر کو لے آئے. یہ ڈنڈی مارنا جب اپنی نیت خراب ہو کہ ہم نے محرم میں کسی قبیلے پر حملہ کرنا ہے تو کہہ دیا اس سال یہ اشہر حرم میں شامل نہیں ہے, لیکن تعداد تو پوری کرنی ہے چار مہینوں کی, تو لہذا اس کی جگہ سفر کو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں. یہ جو ساری بے انصافیاں مختلف قسم کی تھیں اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا جو قانون تھا اسی کا یہ ایک مظہر ہے کہ جو بڑا قبیلہ ہے وہ اپنی مرضی سے چاہتا کر لیتا ہے. تو انما النسیء زیادۃ فی الکفر, یہ جو نسی کا قانون ہے, یہ جو طریقہ ہے, یہ تو کفر میں اضافہ ہے. یضل به الذین کفروا, گمراہی میں پڑتے ہیں اس کے ذریعے سے کافر لوگ. یحلونہ عاما, کہ حلال کرتے ہیں اس مہینے کو ایک سال. ویحرمونہ عاما, اور دوسرے سال اسی کو حرام ٹھہرا دیتے ہیں, محترم ٹھہرا دیتے ہیں. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ, تاکہ پوری کر لیں گنتی ان مہینوں کی کہ جو اللہ نے طے کیے ہوئے ہیں, چار مہینے محترم. فیحلوا ما حرم اللہ, لیکن اس طریقے سے کرتے کیا ہیں کہ جس مہینے کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اسے وہ اپنے لیے جائز کر لیتے ہیں, اسے حلال کر لیتے ہیں. یعنی محرم کا مہینہ, زیادہ تر یہ سلوک معاملہ جو ہے محرم کے مہینے کے ساتھ ہی ہوتا تھا. زین لهم سوء اعمالهم, ان کے لیے ان کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں, وہ انہیں یہ سب چیزیں گوارا ہو گئی ہیں, پینیٹیبل ہیں, اور اس کو سب لوگ جو ہیں اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, اب یہاں سے غزوہ تبوک کے حالات و واقعات کا ذکر شروع ہو رہا ہے. پہلے رکوع کے اندر اس کے لیے تحریض ہے, ترغیب ہے, میں اس کی تفصیل بعد میں بیان کر دوں گا یا ابھی بیان کر دیتا ہوں کہ سن 9 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا تھا, تبوک کا سفر, کہ نصرانی بادشاہ ملک غسان, اس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ وہ قیصر روم کی مدد سے مدینہ پر حملہ کرنے والا ہے. شام کے علاقے کا تھا وہ ملک غسان, اور اس نے لشکر فوج کشی کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں. یہ خبر پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ابھی تک تو سارے جنگوں کا معاملہ جو تھا جہاد و قتال کا وہ عرب کے اندر تھا, مسلمان وہ عرب تھے مقابلے پر بھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بھی آگے عرب تھے, لیکن اس وقت دو سپر پاورز تو موجود تھی دنیا میں, رومن امپائر پرشین امپائر, ان کی تو لاکھوں کی سٹینڈنگ آرمیز تھی اپنی اپنی, یہاں کوئی باقاعدہ اس طرح کا نظام ہی نہیں تھا, کوئی تصور نہیں تھا. تو اب مقابلہ ایک دم ہو گیا کہ قیصر روم جو ہے اس کی پشپناہی کر رہا ہے, اور گویا کہ رومن امپائر کی طرف سے اب مدینہ کے اوپر حملے کی تیاری ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش تندی کے طور پر فرمایا کہ نہیں, ہم خود آگے بڑھ کر وہاں پر جائیں گے. چنانچہ آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم تبوک کا سفر کر رہے ہیں اور مقابلہ ان سے ہے, اور ہر مسلمان نکلے. یہ پہلا موقع تھا کہ اسے نفیر عام کہتے ہیں, کہ سب کو کہا گیا جو شخص بھی جو مرد بھی لڑائی کے قابل ہے اپنی عمر اور صحت کے اعتبار سے, اس پر فرض ہے, لازم ہے کہ نکلے. اس سے پہلے کسی جہاد میں اس قسم کی پابندی نہیں تھی, بلایا جاتا تھا لوگوں کو جو آ گئے والنٹیئر, ٹھیک ہے. اور وہ سفر کیا تھا, 650 کلومیٹر مدینے سے فاصلہ, اندازہ کیجیے آپ, بہت طویل سفر, شدید گرمی کا موسم, شدید گرمی, کھجور کی جو فصل ہے وہ گرمی میں پکتی ہے, وہ تیار ہے, لیکن اب ٹائم نہیں ہے کہ اس کو اتارا جا سکے, اور اگر وقت پہ نہ اتاری گئی تو ضائع ہو جائے گی. یعنی آزمائش جو ہے وہ سختی دیکھیں اس کی آزمائش کی. سفر اتنا لمبا, مقابلہ کس سے, رومن امپائر سے, فصل تباہ و خراب ہو رہی ہے, لیکن یہ کہ اس کا بھی نقصان گزارا کرنا پڑے گا. اور اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص جو بھی لا سکتا ہو لے آئے, مدد کی ضرورت ہے. اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے تھے. وہ جو انفاق کی بڑی بڑی مثالیں ہیں وہ اس موقع پر سامنے آئی تھی. تو بہرحال, اور پھر بھی حال یہ تھا کہ ایک سواری پر دو افراد تھے, اور ایسا وقت بھی آیا ہے کہ 24 گھنٹے کا راشن جو ہے ان دونوں کے لیے صرف ایک کھجور ہے, تو آدھی آدھی کھا سکتے ہیں. اس قسم کے حالات میں آپ نے وہ سفر کیا تھا, اور اسی کے لیے, اسی لیکن ہوا یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں تو ادھر سے لشکر جواباً نہیں آیا. اندازہ یہ تھا کہ قیصر روم وہ چونکہ جانتا تھا اور اسے اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ابو سفیان جو ایک قافلہ لے کر گئے تھے ان سے سوال جواب بھی انہوں نے کیے تھے کہ تمہارے رسول جو ہیں ان کے کیا اوصاف ہیں, اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ اس نے ہمت نہیں کی کہ اللہ کے نبی کے مقابلے پر آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے مقام پر غالباً 20 دن تک قیام کیا, اور آس پاس کے قبائل جو ہیں وہ سب انہوں نے اسلام قبول کیا, اور 20 دن وہاں ٹھہرنے کے بعد آپ فتح مند اللہ نے کیا اور آپ واپس تشریف لائے. یہ آپ کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ تھا. تو یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. اے ایمان, تمہیں کیا ہوا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم دھنسے جاتے ہو زمین کی طرف, تمہارے پاؤں من من کے ہو جاتے ہیں, اٹھتے ہی نہیں. یہ ظاہر بات ہے کہ یہ کیفیت سچے مسلمانوں کی نہیں تھی, کچے پکے اور منافقین کا معاملہ تھا. اور ابھی تم بالحیات دنیا من الآخرہ, کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو, مطمئن ہو گئے ہو, یہی چاہیے تمہیں, آخرت نہیں چاہیے. فما متاع الحیات دنیا فی الآخرت الا قلیل, تو دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں, نہ ہونے کے برابر ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما, اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں سخت سزا دے گا. ويستبدل قوما غيركم, اور تمہاری جگہ لے آئے گا کسی اور قوم کو, یعنی تمہیں راندہ درگاہ کر دے گا, کسی اور کو توفیق دے گا. ولا تضروه شيئا, اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. والله على كل شيء قدير, اللہ ہر شے پر قادر ہے. الا تنصروه, اور اگر تم نے مدد نہ کی اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا, اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد کرتا رہا ہے, اور اس وقت بھی کی تھی کہ جب انہیں نکال باہر کیا تھا کافروں نے, یعنی جب آپ مکہ سے نکلے ہیں ہجرت کے لیے. ثانی اثنین اذھما فی الغار, جبکہ وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار کے اندر تھے. یہ غار صود میں آپ نے 3 دن گزارے تھے, مکہ سے نکلے تھے اور غار صود میں جا کر چھپ گئے تھے, آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی سیرت کا ایک واقعہ ہے جس میں بہت سبق آموزی ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, جب آپ فرما رہے تھے اپنے ساتھی سے, اپنے رفیق سفر سے, یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نوبت کیوں آئی تھی کہ کھوجی کھوج لیتے لیتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے. ظاہر بات ہے کہ وہ تو حضور کے جانی دشمن تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں تو اب ایک کھلبلی مچ گئی, سب دوڑ پڑے کہ تلاش کرو کہاں گئے ہیں, رات تو یہیں تھے. کھوجی جو ہیں وہ بڑے پروفیشنلی بڑے ساؤنڈ ہوتے ہیں, اس نے غار کے کنارے تک پہنچا دیا. اور حضرت ابو بکر صدیق بعد میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کے پاؤں ہمیں نظر آ رہے ہیں, کہ اگر ذرا وہ اندر جھانک لیتے تو ہم نظر آ جاتے. انہوں نے تو کہا کہ ہم تو بہت گھبرائے, تو فرمایا کہ ان اللہ معنا, گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, چنانچہ وہ آپس میں باتیں تو کرتے رہے, یہ تو دیکھتے رہے کہ شاید کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں, جالا لگا ہوا ہے, لیکن اندر دیکھنے کا کی نوبت نہیں آئی, اور وہاں سے واپس چلے گئے. حالانکہ غار صوت بہت بلندی پر ہے, بہت مشکل راستہ ہے, اتنا کٹھن فاصلہ طے کرنے کے بعد وہاں پہنچے ہیں, لیکن اندر جھانکنا اللہ نے ان پر پابندی لگا دی. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر سکینت نازل فرمائی. وایدہ بجنود لم ترہا, اور اس کی مدد کے لیے وہ لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. یہ حفاظت کرنے والے کون تھے؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى, اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو نیچا کر دکھایا. وكلمة الله هي العليا, اور اللہ کا کلمہ, اللہ کی بات ہی اصل میں سب سے اونچی ہے, سب سے سب بلند. والله عزيز حكيم, اللہ غالب ہے حکمت والا. انفروا خفافا وثقالا, مسلمانوں نکلو کہاں ہلکے ہو یا بوجھل ہو, طبیعت میں آمادگی ہو یا نہ ہو, یا اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس ساز و سامان ہے یا نہیں ہے, نکلو کم ہے یا زیادہ ہے. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو، لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا مال و اسباب قریب ہی نظر آ رہا ہوتا، وسفرا قاصدا، اور سفر بھی ہلکا پھلکا ہوتا، لتبعوک، تو یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ چلتے، یعنی وہ منافق جو آ کے بہانے کر رہے تھے کہ ہمیں تو معاف کر دیجیے، ہمیں یہ پرابلم ہے، ہمیں اجازت دے دیجیے، تو فرمایا کہ اگر تو نظر آتا کہ مال و اسباب ملنے والا ہے اور قریب ہی ہے، سفر بھی ہلکا ہے، تو ضرور ساتھ چلتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن انہیں لمبی نظر آئی یہ مسافت، 650 کلومیٹر کا فاصلہ اور شدید گرمی، وسیحلفون باللہ، اور ان قریب یہ قسمیں کھا کر کہیں گے، لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا، کچھ بھی ہمارے حالات سازگار ہوتے، تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے اس سفر میں، یہلکون انفسہم، یہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات المتقین